کتاب ہدایت تمام آسمانی کتابوں کی بنسبت یہ سر فاصل ہے کہ جس طرح اللہ نے اسے اتارا تھا 14 صدی پہلے اسی طرح منوان یہ آج موجود ہے. اس میں کسی قسم کی تبدیلی کوئی تغیر کوئی رد و بدل نہ آج سے پہلے ہوا ہے نہ آئندہ کبھی ہو سکتا ہے. ہر زمانے میں اس کتاب کے دشمن دنیا میں اکثریت میں رہے لیکن وہ اس میں ایک زیر زبر کی بھی کمی بیشی نہیں کر سکے اور نہ آئندہ وہ کر سکنے کی کوئی ہمت جرت جتا کر سکتے. اس کتاب کے محفوظ اور منوان اپنی اصلی حالت میں باقی رہنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کا خود ذمہ لیا. واضح لفظوں خلاق عالم ارشاد فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظ. ہم نے اس قرآن کو اتارا اور ہم ہی اس کے محافظ. حالات واقعات میں اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ اگر اس کی اصلی حالت کو باقی رکھنے کی ذمہ داری خود خالق نے نہ لی ہوتی تو یہ ناممکنات میں سے تھا کہ 8-8, 9-9 سال کے بچے اتنی بڑی کتاب کو حد برداشت کرنے. اور اگر اس 8 سالہ بچے کے سامنے کوئی 70 سال کا بوڑھا پرہیزگار متقی ولی اللہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہو اور کوئی زیر و زبر کی غلطی کر جائے تو وہ بلا ججک اسے ٹوک ڈالے کہ یہ قرآن غلط پڑھ رہا ہے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اگر اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری نہ لی ہوتی تو آج یہ حالت اور یہ کیفیت کبھی نہ ہوتی. اس میں تغیرات آ گئے ہوتے, اس میں تبدیلیاں آ گئی ہوتی, اس کی اصلی حالت کو بگاڑ دیا گیا ہوتا. لیکن آپ حضرات اس سے بخوبی آگاہ اور واقف ہیں کہ یہ کتاب جس طرح محمد رسول اللہ کو اتری تھی اسی طرح آج باقی ہے. میں پہلے بھی آپ کے سامنے ایک مرتبہ اپنا موقف پیش کر چکا ہوں اور آج بھی میں اس مبارک اور مقدس تقریب میں سنی کاج کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا. آپ حضرات چونکہ ایک مرتبہ میری گزارشات سن چکی ہیں اس لیے آپ کو میرا انداز خطاب بھی معلوم ہے, انداز گفتگو بھی معلوم ہے, میری سوچ اور فکر بھی معلوم ہے. اس لیے میں پر امید ہوں کہ جب تک میں گفتگو کرتا رہوں گا آپ پرسکون ہو کر میری گزارشات کو مذہبی جذبات کے ساتھ سننے کی کوشش فرمائیں. گزشتہ مرتبہ کی بنسبت میں آج آپ میں کچھ تھوڑی سی تبدیلی محسوس کر رہا ہوں، اور میں اس تبدیلی کی وجہ یہی محسوس کرتا ہوں کہ پہلی مرتبہ آپ میرے انداز خطابت سے آگاہ نہیں تھے، اس لیے پچھلی مرتبہ مجھے اپنی بات سمجھانے کے لیے بہت سارے بہت ساری سے گزرنا پڑا، اور آپ کے شور اور غوغا پہ کنٹرول کرنا پڑا، جبکہ آج وہ کیفیت نہیں ہے جس پر میں اخلاقی اعتبار سے آپ کا شکریہ ادا کرنا فرض سمجھتا ہوں. آپ جتنا میری گفتگو کو پرسکون ماحول میں سنیں گے اتنا ہی انشاءاللہ وہ گفتگو مؤثر ثابت ہوگی اور آپ کے ماحول اور معاشرہ میں ایک انقلاب لائے گی. حقائق جب تک انسان سے پوشیدہ ہوں وہ معذور تصور ہوتا ہے، حقائق کے سامنے آنے کے بعد اگر کوئی نہیں مانتا تو وہ مجرم تصور ہوتا ہے، اور جو مانتا ہے جو تسلیم کر لیتا ہے اس کی قدر کی جاتی ہے. کتاب اللہ اسلام کی اساسی اور بنیادی کتاب، اس کتاب کا اگر انکار کر دیا جائے تو پھر کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی عقیدہ یقین کے ساتھ ثابت نہیں کیا جا سکتا، جبکہ عقیدے کی بنیاد یقین پہ ہوتی ہے. عقیدہ تواتر سے ثابت ہوتا ہے، عقیدہ غیر مبہم الفاظ سے ثابت ہوتا ہے، عقیدہ گول مول الفاظ سے ثابت نہیں ہوتا، عقیدہ غیر یقینی روایات سے ثابت نہیں ہوتا. عقیدے کے ثابت کرنے کے لیے واضح غیر مبہم دو ٹوک قطعی دلائل براہین چاہیے. اگر کسی دلیل میں شک کی گنجائش ہو وہ عقیدہ نہیں بنتا. عقیدے کے لیے بہرحال یقینی دلائل کی ضرورت ہے کہ جن دلائل کا انکار نہ کیا جا سکے، اور اگر کوئی ان دلائل کا انکار کرے تو اسے کافر تسلیم کیا جا سکے. یہ عقیدے کی خصوصیت ہوتی ہے. میرا اور آپ سب کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. دلیل بڑی واضح، جس میں کوئی ابہام نہیں ہے، قرآن کریم کی انگنت آیات اس بات کی شہادت دے رہی ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. لفظ الہ غیر مبہم واضح دو ٹوک ہے، عام فہم ہے، اور اس لفظ میں کوئی تعبیر نہیں چل سکتی کہ الہ کا مفہوم اور معنی کوئی اور نکال لیا جائے سوائے معبود کے، یہ تعبیر نہیں چل سکتی۔ لہذا اب کوئی شخص اگر رب العالمین کے الہ واحد ہونے کا قائل نہیں ہے تو دنیا کا ہر مسلمان اس شخص کے کفر کا قائل ہوگا، کوئی لچک پیدا نہیں کی جائے گی۔ جو شخص اللہ کو ایک نہیں مانتا اسے کافر کہنے میں، مشرق کہنے میں، جہنمی کہنے میں، لعین کہنے میں کوئی جھجک محسوس ہوتی ہے؟ کیوں؟ الہ واضح لفظ، اس کا کوئی اور معنی مطلب مفہوم نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ اکیلا ہے، تنہا معبود ہے، اسی کی عبادت کی جانی چاہیے۔ اسی طرح میرا آپ سب کا عقیدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، بڑے واضح الفاظ سے غیر مبہم لفظوں سے آپ کی رسالت ثابت ہے، اور قرآن کے لفظ ہیں محمد الرسول اللہ۔ ان لفظوں کا کوئی اور معنی نہیں کہ کوئی شخص رسول کا معنی کوئی اور کرتا پھرے، ایک ہی مطلب ہوگا کہ محمد اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول، اللہ کے نبی ہیں، اور آپ پر ایمان لانا فرض ہے، آپ کی رسالت کا انکار کرنا کو، کیونکہ الفاظ بڑے واضح ہیں، ان میں کوئی بہام نہیں۔ عقیدہ ہے میرا اور آپ کا کہ محمد اللہ کا رسول، بینی اسی طرح عقیدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کے رسول ہی نہیں بلکہ آخری رسول بھی، اور اس عقیدے کے لیے بھی لفظ بڑے واضح، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبی۔ لفظ خاتم واضح غیر مبہم، اس کا کوئی اور معنی مطلب مفہوم سوائے اس کے نہیں لیا جا سکتا کہ محمد رسول اللہ اللہ کے آخری پیغمبر، آخری رسول۔ اب اگر کوئی شخص یہ عقیدہ نہ رکھتا ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری سچا رسول نہ مانتا ہو، تو اس شخص کو کافر کہنے میں کوئی جھجک ہے؟ کوئی ہچکچاہٹ؟ کوئی دل میں گھبراہٹ؟ نہیں۔ کیوں؟ عقیدہ واضح، اور عقیدے کو بیان کرنے میں کوئی لچک بھی نہیں ہونی چاہیے۔ عقیدے کی وضاحت میں انسان کو کسی مصلحت کا شکار بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بیان عقائد میں انسان کو کسی بھی شخص کی روح رعایت نہیں کرنی چاہیے، اسے عقائد کو بلا روک ٹوک، بلا جھجک، بلا خوف و خطر بیان کرنا چاہیے، ان عقائد کے انکار کی وجہ سے جو شخص بھی کافر بنتا ہو اسے کافر کہنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ مسلمان کو کافر کہنا جرم ہے اور کافر کو کافر نہ کہنا بھی جرم ہے. جس طرح ایک مومن کو مومن ماننا ضروری ہے اسی طرح ایک کافر کو کافر ماننا ضروری ہے. اگر ایک شخص کفریہ نظریات رکھتا ہے لیکن ظاہر اپنے آپ کو مسلمان کر رہا ہے تو اس شخص کے خلاف شدت کے ساتھ آواز بلند کرنا تاکہ مسلمان اس کے کفریہ نظریات سے اپنا ایمان بچا سکیں یہ علماء کی بہت بڑی ذمہ داری ہے اور اس میں انہیں کوئی رعایت نہیں کرنی چاہیے. چنانچہ اس موقف کو صرف یہ نہیں کہ علماء نے بیان کیا اور اپنی ایک محدود حلقے سے منوایا بلکہ اب یہ موقف پوری دنیا اسلام مان چکی ہے. چاہے علماء ہوں چاہے غیر علماء، چاہے گریجویٹ طبقہ ہو چاہے غیر گریجویٹ، ہر ایک اس موقف کو مان چکا ہے کہ کافر کے کفر کو ہر لحاظ سے واضح کرنا ایمان کا حصہ ہے تاکہ مسلمان اس منافق کے جس کے دل میں کفریہ عقائد اور نظریات ہیں اور وہ ان کو بعض اوقات ظاہر نہیں کرتا، اس کافر کے کفریہ عقائد سے پبلک کو آگاہ کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ لوگ اپنا ایمان بتا سکیں. چنانچہ پاکستان کی اسمبلی کا فیصلہ اور موجودہ گورنمنٹ کے فیصلے میرے اس موقف کو مزید تقویت پہنچاتے ہیں. قادیانیوں کو نیشنل اسمبلی میں غیر مسلم مانا گیا، پھر اس بات کی وضاحت کے لیے یہاں تک فیصلے کیے گئے کہ کوئی قادیانی اپنی عبادت گاہ کا نام مسجد نہیں رکھ سکتا، کوئی قادیانی اپنے مکان پر یا اپنی عبادت گاہ پر نہ کلمہ تحریر کر سکتا ہے، نہ قرآن کی آیت تحریر کر سکتا ہے، نہ ہی کلمہ طیبہ کے بیج اپنے سینے پہ لگا سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کلمہ مسلمان کی علامت ہے، مساجد مسلمانوں کی عبادت گاہیں. اگر کوئی غیر مسلم جو اپنے غیر مسلم ہونے کا اقرار نہیں کرتا لیکن اس کے عقائد کفریہ ہیں اور وہ کافر قرار دیا بھی جا چکا ہے، جب پھر وہ اپنی عبادت گاہ کا نام مسجد رکھے گا تو ایک ناواقف آدمی جو وہاں کا رہنے والا نہیں ہے، اس کے عقائد سے آگاہ نہیں ہے، وہ مغالطہ کھا کر ایک کافر کے کفریہ اڈے کو اسلام کا مرکز سمجھ کر دھوکہ کھا سکتا ہے، اس کی خدمت کر سکتا ہے، اس کا تعاون کر سکتا ہے یا اس کے پیچھے اپنی نماز پڑھ کے اپنی عبادت کو برباد کر سکتا ہے یا اسے مسلمانوں کا ایک فرقہ یا حصہ سمجھ کر اپنے ایمان کی تباہی کر سکتا ہے. اس بنیاد پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ قادیانی اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اس پہ قرآن کی آیتیں نہیں لکھ سکتے، کلمہ طیبہ نہیں لکھ سکتے، کلمے کے بیج اپنی چھاتیوں پہ نہیں لگا سکتے، اور اس کے باوجود اگر وہ یہ کر لیں تو ان کے خلاف مقدمات درج کرانے ضروری ہیں اور گورنمنٹ کا، حکومت کا، انتظامیہ کا
ایسے افراد کو گرفتار کرنا ضروری ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اب اس موقف کو حکومت بھی مان گئی, عوام بھی مان گئے, اور علماء تو پہلے اس پہ گویا محنت اور کوشش کر رہے تھے کہ کسی بھی شخص کو کہ جس کے کفریہ عقائد ہوں اس کو ہر قیمت پہ ننگا کرنا ضروری ہے. اس صورت میں ملک میں کوئی بدبنی نہیں ہوتی, ملک کے حالات نہیں بگڑتے, بلکہ ملک کا امن اسی میں مثمر ہے کہ اس ملک میں جو ایک نظریے کی بنیاد پہ قائم ہو, اس ملک میں جس کو اسلام کے نام پہ لیا گیا ہو, اگر اس ملک میں کوئی شخص جو در حقیقت مسلمان نہیں وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے کفریہ نظریات کو پھیلا رہا ہے تو گویا وہ اس ملک کی نظریاتی بنیادوں کا دشمن ہے. لہذا ایسی صورت میں اس کے کفر کو ننگا کر کے پاکستانی عوام کو اس کے غلط عقائد سے بچانا ایمان کا حصہ ہے. یہ حقیقت آپ پہ اب کھل چکی ہے, حکومت پہ بھی کھل چکی ہے, عوام پہ بھی کھل چکی ہے, اور گریجویٹ طبقے پہ بھی کھل چکی ہے کہ یہ از حد ضروری ہے کہ ایک شخص اگر ایمان عقائد کفریہ رکھتا ہے تو اس کے کفریہ عقائد کو کھولنا ضروری ہے اور اس پہ پردہ ڈالنے کی اجازت نہیں ہے. ایک وقت تک, ایک عرصہ تک قادیانیت کے خلاف آواز بلند کرنا مشکل ترین کام تھا. علماء اس فتنے کے خلاف اگر آواز بلند کرتے تو اگلا دن جیل میں ہوا کرتا, لیکن آج صورتحال یہ ہے. کل یہ کیفیت تھی کہ اگر ہم قادیانیوں کو کافر کہتے تو مقدمہ ہم پہ بنتا تھا, اور آج کیفیت یہ ہے کہ اگر قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو مقدمہ اس پہ بنتا ہے. یہ کیفیت ہے یا نہیں؟ کوئی قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتا ہے؟ کسی دوسرے سے بحث کرتے ہوئے کہے میں مسلمان ہوں نجی مجلس میں, تب بھی اس پہ مقدمہ درج کرایا جا سکتا ہے, اور انتظامیہ پابند ہے اس بات کی کہ اس پہ مقدمہ درج کرے کہ اس نے آئین کے خلاف یہ لفظ کیوں کہا ہے. پاکستان کا آئین جب اسے غیر مسلم تسلیم کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا. یہ انقلاب آیا یا نہیں آیا؟ بلند آواز سے فرمائیے تاکہ میں آگے نکل سکوں. یہ انقلاب کون لایا؟ جی یہ انقلاب کون لایا؟ علماء لائے, قربانی دے کے لائے, ہتھکڑیاں پہن کے لائے, جیلیں کاٹ کے لائے, اور یہ تانے برداشت کر کے کہ مولوی لوگ فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں, یہ تمام تر تانے برداشت کیے, جیل کاٹی, مصیبتیں جھیلی, لیکن اس موقف کو منوایا کہ قادیانی فرقہ نہیں ہے, قادیانی کافر ہیں, ملک کی نظریاتی بنیادوں کے دشمن ہیں, لہذا انہیں پاکستان کے آئین میں کافر تسلیم کرنا ضروری ہے. آج پاکستان ہی نہیں دنیا کا بچہ بچہ مسلمان کا قادیانی کو کافر تسلیم کرتا ہے, لیکن یہ سٹیج ایک بہت بڑی طویل قربانی کے بعد آیا. آسانی کے ساتھ تو نہیں آیا, یا آسانی کے ساتھ آ گیا؟ نہیں. اب بھی جیسے میں نے یہاں آ کر سنا, بڑا افسوس ہوا, بڑا دکھ لگا کہ ایک چوک پر اگر مسلمان ختم نبوت چوک کے نام کا بورڈ آویزاں کرتے ہیں تو کسی ایک شخص کو قادیانیت خرید کے اس بورڈ کو اتار لے, حضرت اپنے ماحول کے مطابق اپنی معلومات کے مطابق بات کر رہے تھے قاری صاحب, اپنی سوچ کے مطابق گفتگو فرما رہے تھے, ان کے پاس اپنے دلائل ہوں گے. میری ایک اپنی سوچ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بریلوی دیوبندی اختلاف اپنی جگہ تھوڑا ہو یا زیادہ مسلم صحیح، لیکن کم از کم یہ بھی حقیقت اپنی جگہ مسلم ہے کہ کوئی بھی بریلوی ختم نبوت کے نام سے کسی روڈ کی یا کسی چوک کے گویا نام تجویز کرنے کی مخالفت نہیں کر سکتا. ذرا میری بات پہ آپ نے کان بھر لیا. اختلاف نزاع اپنی جگہ، لیکن جہاں تک میری سوچ ہے کہ کوئی بریل بھی اس کی مخالفت نہیں کرے گا. البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص جو انڈر گراؤنڈ قادیانی ہو، توجہ نہیں رہی آپ کی میری طرف، یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص جو انڈر گراؤنڈ قادیانی ہو یا قادیانی نہ ہو، کم از کم لابین ہو، توجہ رہے آپ کی میرے الفاظ پر، یا قادیانی نہ ہو کم از کم لادین ہو، اور اس نے دین کو اپنے پیٹ کا ذریعہ بنا رکھا ہو، اور اس نے کسی مرکز کو جو دینی یا اسلامی مرکز تصور ہوتا ہے اس کو اپنی خواہشات نفسانیہ کے انتظامات کے لیے بطور اڈے کے استعمال کر لیا ہو، تو اس کو کوئی بھی غیر مسلم طاقت یا لادین طاقت کبھی خرید کے اپنے اعلی کار کے طور پہ استعمال کر سکتی ہے. تو جس ملا نے آپ کے شہر میں ختم نبوت کے آویزاں بورڈ کو اتارا ہے اور یہ اعلان کیا ہے کہ چوک کا نام اس نام پہ نہیں رکھا جا سکتا، میں اس کو یا قادیانی سمجھتا ہوں یا قادیانیوں کا لادین ایجنٹ تصور کرتا ہوں. آپ کی تحقیق اپنی ہے، آپ کے حالات اپنی ہیں، میں نہ اسے بریلویت کا نمائندہ سمجھتا ہوں نہ مسلمانوں کا نمائندہ سمجھتا ہوں. ایسے ملا کو صرف اور مسجد سے نکالنا ان مسلمانوں کا فرض ہے کہ جو شخص محمد رسول اللہ کو آخری نبی مانتے ہیں. اگر کچھ بریلوی نوجوان میری گفتگو سن رہے ہیں تو وہ تعصب سے بالا تر ہو کر اس بات کو سوچیں کہ قید اعظم شاہ راہ قید اعظم کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ قید اعظم اس راستہ پہ پیدا ہوا ہے. علامہ اقبال روڈ کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ علامہ اقبال اس سڑک پہ پیدا ہوا ہے. یہ روڈ شخصیات کے تعارف کے لیے منتخب کیا جاتی ہے کہ سالہ سال تک ان کا نام زندہ رہے. چوک کا نام ختم نبوت اس لیے نہیں رکھا گیا کہ کوئی ختم نبوت کا فیصلہ یہاں ہوا ہے، بلکہ چوک کا نام یہ اس نام اس لیے رکھا گیا کہ صدیوں تک دنیا اس عقیدہ سے متعارف رہے. جو شخص ختم نبوت کے پروپوگنڈے اور پرچار کو ختم کرنا چاہتے ہیں اس سے بڑا دجال، بے ایمان، دلہ، کتا، بے حیا ماں جل نہیں سکتی. میں تو آپ سے یہ اپیل کروں گا، دیوبندی نوجوان ہوں، اہل حدیث نوجوان ہوں یا بریلوی نوجوان ہوں، یہ تمام ایک مشترکہ پروگرام لے کر سڑک پہ نکل آؤ اور پہلا اقدام یہ کرو کہ وہ ملا اس مقصد سے نکالا جائے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ کیا رائے ہے آپ کی؟ وہ ملا بریلوی نہیں ہے، وہ ملا بریلوی نہیں ہے. میں قطعی طور پہ اسے بریلوی نہیں سمجھتا. بریلویت کوئی صرف اسی علاقہ میں بستی ہے، دنیا میں اور کہیں نہیں ہے. میں اسے قادیانی یا قادیانیوں کا ایجنٹ اور تو سمجھتا ہوں. جو بندی بریلوی اور حدیث نوجوانوں اپنی ماں کا دودھ اگر تم نے پی ہے غیرت کا ثبوت فراہم کرتے ہوئے تمہیں ڈپٹی کمشنر کے دروازے پہ دھرنا مار دینا چاہیے کہ جب تک یہ ملوں اس ضلع سے ضلع بدر نہیں کیا جاتا ہم اپنا دھرنا نہیں توڑیں گے. جبکہ دیوبندی بریلوی آل حدیث علماء کا فتویٰ بھی یہ آ چکا ہو کہ جس نے ختم نبوت کے آویزاں بورڈ کو اتارا ہے وہ گستاخ پیغمبر ہے. تو کیا گستاخ پیغمبر اس شہر میں رہنا چاہیے؟ بلند آباد سے گستاخ رسول کو اس شہر میں رہنے کی اجازت ہے؟ نہیں ہے. پھر دیوبند بھی کیا ہے؟ بریل بھی کیا ہے؟ آل حدیث کیا ہے؟ تو یک مشت ایک طاقت بن کے جتھا بن کے جرت بن کے اس کا جنگیوں کے ایجنٹ کو ضلع بدر کر دو. آپ وعدہ کرتے ہیں میرے ساتھ اس تحریک میں حصہ لینے کا؟ اس قسم کے نام مثال کے طور پہ آپ دیکھیں جامعہ غوثیہ، جامعہ فریدیہ، جامعہ ابی بکر، جامعہ فاروقیہ، یہ نام ہوتے ہیں مدارس کے یا نہیں ہوتے؟ مساجد کے نام ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ مدرسہ آپ کی بستی میں آپ کے شہر میں بنتا ہے، نام جامعہ غوثیہ ہے، کیا غوث العظم آئے ہیں یہاں؟
نہیں.
ان نے مدرسے کی بنیاد رکھی ہے؟
نہیں.
اسی بات سے بولیے، ان کو علم ہے کہ یہاں مدرسہ بن رہا ہے؟ تو پھر جامعہ غوثیہ کیوں بن گیا ہے؟ جامعہ فریدیہ بنتے ہیں مدرسے یا نہیں بنتے؟
بنتے ہیں.
جامعہ مہریہ بنتے ہیں یا نہیں بنتے؟
بنتے ہیں.
جامعہ مہریہ جھنگ میں بن رہا ہے، جامعہ مہریہ ملتان میں بن رہا ہے، جامعہ مہریہ کراچی میں بن رہا ہے، اور میر علی شاہ صاحب گولڈے کے رہنے والے ہیں، مدت ہوئی وفات پا گئے، اور آج ایک ملا جامعہ مہریہ کے نام سے ادارہ قائم کرتے ہیں. کیا میر علی شاہ صاحب وہاں پیدا ہوئے وہاں گئے؟ نہیں. جامعہ مہریہ کا نام اس لیے تجویز کیا جا رہا ہے کہ نسلوں تک میر علی شاہ کا نام زندہ رہے. جامعہ غوثیہ اس لیے نام تجویز کیا جا رہا ہے کہ نسلوں تک غوث اعظم کا تعارف رہے. جامعہ فرید اس لیے نام تجویز کیا جا رہا ہے کہ مدت تک خواجہ غلام فرید کا نام زندہ رہے. تو کیا اگر ایک چوک کا نام ختم نبوت کے نام پر رکھ دیا جائے تو ملا ہو مسلمان اس کے پیٹ میں مروڑ اٹھ سکتی ہے؟ نہیں. یہ اسی بے ایمان کے پیٹ میں مروڑ اٹھا ہے جو ختم نبوت کے عقیدے پہ ایمان نہیں رکھتا ہے. یہ کوئی اتنی مبہم بات تھی کہ جو سمجھنا ہے؟ میری بات آپ کے ذہن میں اتری بھی ہے یا نہیں اتری؟ جی. تو پھر بریلوی، دیوبندی، آل حدیث نوجوان مل کے یہ مطالبہ کریں گے کہ اس ملا کو نکالو. صرف ڈی سی سے نہیں، اس مسجد کی انتظامیہ سے بھی نوجوان مطالبہ کریں کہ یہ ملا نکالو. ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اسی آواز سے جہاں آپ ضلع انتظامیہ سے یہ مطالبہ کریں گے وہاں آپ کو مسجد کی انتظامیہ سے بھی مطالبہ کرنا چاہیے یا نہیں؟ بریلوی خطیب لائیں وہاں. میں تو نہیں کہتا کہ مجھے خطیب رکھ لیں، بریلوی لاؤ، لیکن اس قادیانیوں کے ایجنٹ کو تو نکالو. ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ جی ٹھیک ہے. آپ کے ذہن کے قریب آئی میری بات؟ قادیانیوں کے ایجنٹ کو مسجد سے نکلوانا چاہیے یا نہیں نکلوانا چاہیے؟ جی. جہاں آپ وہ ووٹ اس چوک پہ دوبارہ آویزاں کریں گے وہاں آپ کو اس ملا کو بھی ہر قیمت پہ اس مسجد سے نکلوانا ہوگا. اگر آپ نے میری بات سمجھ لی اور اس پہ عمل شروع کر دیا وہ ملا اس مسجد میں رہ نہیں سکے گا. البتہ ایک بات کہتا ہوں، وہ چلاکی کرے گا کہ میں معافی مانگتا ہوں. توجہ ہے؟ میں توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، نہیں سننا. توجہ رہے میری، اس کی معافی، اس کی توبہ وبا کی بات نہیں سننا، اس لیے کہ وہ دجل کرے گا.
کل کو اس سے زیادہ نقصان پہنچائے گا. اسے کہیے کہ اگر آپ نے توبہ کی ہے دل سے کی ہے تو اللہ جانتا ہے ہم تیرے دجل اور فریب پر یقین رکھتی ہیں, لہذا یہاں سے بہرحال تشریف لے جائیے, کسی اور جگہ جا کے کوئی اڈا سنبھال لیجئے, ہم تیری زبان پہ اعتبار کبھی نہیں کر سکتے. اس کو شہر سے جانا ضروری ہے, ٹھیک ہے یا نہیں؟ توبہ کرے گا وہ. اگر آپ نے یہ جرت کر لی اور اس تحریک کو جنم دے دیا, وہ توبہ کرے گا, اس کے پاؤں نہیں, وہ معافی مانگے گا. وہ اگر حضرت مولانا صدیق صاحب یہ کہنا کہ مجھے ابا کہو تو میں معاف کر دیتا ہوں, تو وہ ابا بھی کہہ دے گا. اس لیے کہ اس کا دین نہیں ہے, اس کے مفادات. مفادات کا بندہ جس طرح چاہے جب چاہے خرید لیا جائے. اس لیے میں بریلویت دیوبندیت کے اختلاف و نزاع سے ہٹ کر ایک ایسی بات کہہ رہا ہوں کہ جس کی حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکے گا, کہ کوئی بریلوی ہو کر بھی یہ رسالت نہیں کر سکتا, یہ خواست نہیں کر سکتا کہ وہ خاتم الانبیاء کے نام کو برداشت نہ کرے. میں تعصب سے بالا تر ہو کے یہ بات کہنا چاہتا ہوں, اور مجھے امید ہے کہ میری یہ بات آپ کے ذہن میں اتری ہوگی, اور آپ اگر ان لائنوں پہ سوچنا شروع کر دیں گے اور محنت شروع کر دیں گے تو وہ ملا وہ مسجد چھوڑے گا. ٹھیک ہے یا نہیں؟ غلط بات کہی ہے میں نے جی؟ اس ناسور کو باقی رکھا جائے تاکہ کل پھر قادیانیوں کے ہاتھ پہ استعمال ہو, کل پھر مسلمانوں کو نقصان پہنچائے. سامعین محترم, دوسری دکھ کی بات یہ یہاں میرے سننے میں آئی کہ کمیٹی میں کئی کونسلروں نے, جن کی تعداد مجھے 13 بتلائی گئی, جن میں ایک عیسائی بھی ہے, وہ تو دستخط کرتا ہے کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں, ختم نبوت چوک نام رکھ دیا جائے, ووٹ اویزاں کر دیا جائے, لیکن دو یا تین یا ایک وہ مسلمان کہلا کر دستخط کرنے سے انکار کرتا ہے. تو تم دیانتداری کے ساتھ بتلاؤ کہ جہاں ایک عیسائی بھی محمد رسول اللہ کے نام سے اختلاف نہ کر رہا ہو, اس کی جگہ ایک شخص مسلمان کہہ کر اس نام سے اختلاف کرے, تو وہ مسلمان کس قابل ہے؟ اگر وہ جوتوں کے قابل نہیں ہے تو تم بتلاؤ اور کس قابل ہے؟ اور میں تو حیران ہوں کہ ان کے ہاتھ میں یہ جرات آ کیسے گئی کہ وہ بورڈ اتار لیں. آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ میں حیران ہوں کہ ان کے ہاتھ میں یہ جرات آ کیسے گئی کہ وہ ختم نبوت کے نام کا مقدس بورڈ اتار لیں. ان کے ہاتھوں میں یہ جان کیسے آئی؟ انہیں ایک مسلمانوں کے بھرے شہر میں جہاں 27 مسلمان اہل حق کے ہوں, انہیں جرات کیسے ہوئی؟ ان کے تو قدم اس طرف نہیں بڑھنے چاہیے تھے. انہیں آپ کی قوت اور آپ کے روب اور دبدبہ آپ کا معلوم ہونا چاہیے تھا. اب بھی میری گزارش یہ ہے کہ تم وہ ووٹ بھی پوری طاقت کے ساتھ اویزا کرو, اور یہ مطالبہ رکھ دو کہ یہ مولوی اس شہر میں نہیں رہے گا. ٹھیک ہے یا نہیں؟ کریں گے آپ یہ کام؟ مسجد میں بیٹھے ہیں, اگر کرنا ہو تو وعدہ کیجئے, نہ کرنا ہو تو نہ کیجئے. کریں گے آپ یہ کام؟ وہ ملا یہاں نہیں رہنا چاہیے, اس کے خلاف ایک تحریک بن جائے کہ یہ قادیانی ہے یا قادیانیوں کا ایجنٹ ہے, اس کو بریلویت دیوبندیت آل حدیث کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے, ایسا بولتے ہیں یار. میں نے پہلے عرض کر دیا کہ آپ کی سوچ آپ کی معلومات اپنی ہوگی, لیکن میری سوچ یا میری معلومات اپنی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں کوئی ایسی شرارت کرتا ہے وہ شخص جو بندی بریلوی آل حدیث کسی میں سے نہیں ہے, وہ یا قادیانی ہے یا قادیانیوں کا ایجنٹ ہے, وہ مفادات کا بندہ ہے, اس کو کسی مکتب فکر سے کوئی تعلق نہیں. اس مفادات کے بندے کو اس علاقے سے جانا چاہیے. ٹھیک ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ بریلوی نوجوان بھی میری اس گفتگو کو تعصب سے بالا تر ہو کر سوچیں گے, اور وہ اس پہ غور کریں گے اور آگے اقدامات کریں گے. سامعین محترم، مزید اس بات کو ذہن کے قریب لانے کے لیے میں عرض کرتا ہوں کہ کئی ایک علاقے ہیں جہاں بریلوی حضرات نے چوکوں کا نام میلاد چوک رکھا تھا. ہمارے جھنگ میں بھی ایک چوک ہے جس کا نام میلاد چوک رکھا ہوا ہے. تو آپ بتائیں، محمد رسول اللہ علیہ باللہ چوک پہ پیدا ہوئے تھے؟ جی، تو میلاد چوک اس نظریے سے رکھا گیا کہ وہاں آقا پیدا ہوئے؟ نہیں، چوک کا نام میلاد کے نام سے رکھنے والوں کا مقصد یہ ہے کہ ہم میلاد کے نظریے کو تا دیر زندہ رکھیں، قائم رکھیں. یہ مقصد ان کا نہیں ہے کہ پیدائش کہاں ہوئی ہے. بیانی اسی طرح مقصد یہ ہے ختم نبوت چوک کا کہ ہم نظریہ ختم نبوت کو عام کریں کہ جو آنے والی نئی نسل ختم نبوت چوک کے نام سے یاد کرے گی تو لازمی بات ہے کہ اس کے ذہن میں عقیدہ ختم نبوت اترتا جائے گا. ہمارے جنگ میں ایک گیٹ ہے جس کو لوگ مدت سے کھیوا گیٹ کہتے تھے، ایک ہندو کے نام سے مشہور تھا. ہمارے کسی سنی بھائی نے سادے قلم کے ساتھ اس کھیوا گیٹ کے اوپر لکھ دیا باب عمر. بہت پہلے کی بات، لکھ دیا. سال کے بعد سیاح، انہوں نے اپنا تازیہ وہاں سے گزارنا ہے، وہ رکے کہ یہ عمر مٹاؤ تب ہم گزرتے ہیں. توجہ آپ کی میری طرف ہے یا نہیں؟ جی، آپ تو بڑی غیر متعصب قوم ہیں نا، ناراضگی معاف، آپ بہت زیادہ روادار قوم ہیں، لیکن شیعت میں رواداری نہیں ہے. آپ تو دو منٹوں میں ووٹ دے دیتے ہیں نا. آپ نے کبھی یہ تو نہیں پوچھا شیعہ سے کہ تجھے 1400 سال ہو گئے، تو نے آج تک ابو بکر کو ووٹ دے کر اس کے حق کی امارت کو قبول نہیں کیا؟ نہیں سمجھے میں کیا کہہ گیا؟ سنی کے ذہن میں تو یہ بات نہیں آئی نا کہ یہ پوچھنی اس کے لیے دیکھے کہ مجھے تو کہتا ہے کہ میں تیرے ووٹ کا صحیح حقدار ہوں، لیکن تو نے تو آج تک ابو بکر کے حق میں اپنا ووٹ استعمال نہیں کیا. تو آج بھی وقت ہے کہ ابو بکر کا حق نہیں تھا وہ خلافت پہ آتے، تیری آج بھی بھونک یہی ہے کہ ابو بکر کا حق نہیں تھا وہ امیر المومنین بنتے. تجھے صدیاں ہو گئی، تیرا باؤ اجداد اسی غلط نظریے پہ قائم رہے کہ ابو بکر خلافت کا حقدار نہیں ہے. بے خیرتی تو سنی کی ہے نا جو اس ملک کے ایک توڑے کو بھی اپنے سر پہ مسلط کر لیتا ہے اور روادار بنتے. اگر تم ایک صحیح سنی قوم بنو تو اب تمہیں بھی سوال کرنا چاہیے کسی بھی شیعہ سے کہ اگر ووٹ دینے تو ہم اس وقت اپنا ووٹ تیرے حق میں استعمال کریں گے جب تیرا ووٹ ابو بکر کے حق میں استعمال ہوگا. تو ابو بکر کو پہلا خلیفہ مان لے، پیغمبر کا سچا جنگ سین مان لے، پیغمبر کا رفیق غار.
رکے پینڈنگ رکھ لیں آخر، یہ چلاتیاں بھی میں سمجھتا ہوں. آپ بیٹھیں گے اسی آواز سے. ایران کے ایجنٹوں نے جتنی رکا بازی کرنی ہے کر لیں، جب تک جواب نہیں دوں گا جان نہیں چھوڑوں گا. کھلی چھٹی، جتنی جرات ہے جتنی رکا بازی کر سکتے ہو کر لو، لیکن اقتدار کے دروازے پہ دستک نہ دو، پھر میں تمہارے نظریات کو چیروں گا. اگر تم رکا بازی کر کے مجھے چھیڑنا چاہو گے میں چیروں گا، پھر ڈپٹی کمشنر کے پاس رونے کی ضرورت نہیں ہے، پھر حقائق سے مجھے پردہ اٹھانے اور یہ بات آپ کے نوٹس میں رہنا چاہیے کہ میں پاکستان کے موجودہ قانون جس میں علماء کے مختلف اضلاع میں داخلے بند کیے جاتے ہیں اور ڈپٹی کمشنر فوراً انٹری بین کے آرڈر کرتے ہیں، میں قانون کی اس دفعہ کو
اسلام کے خلاف بغاوت سمجھتا ہوں، اس دفعہ کو نئی دفعہ سمجھتا ہوں، اس دفعہ کو دین میں مداخلت سمجھتا ہوں اور اس کا احترام کرنا گناہ سمجھتا ہوں، ڈپٹی کمشنر کی داخلہ بندیوں کے آرڈر کو پھاڑنا ایمان کا حصہ سمجھتا ہوں، اور کسی بھی ضلع کا کوئی ڈپٹی کمشنر مجھے اس طرح پابند نہیں کر سکتا، نہ میں اس کی اس پابندی کو قبول کرنے کا عادی ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ میں وہاں کس ذریعے سے پہنچوں، جیسے پہنچوں، لیکن میں ایسے حالات میں وہاں پہنچنا ضروری سمجھتا ہوں، اور یہ مبلغین کی محض روایتی زبان نہیں، میں اس پہ پورے پنجاب میں عمل کر چکا ہوں۔ آپ کا ڈپٹی کمشنر باقی اضلاع سے اس کی یقین بیانی حاصل کر لے کہ میں نے کتنے ضلعوں کے ڈپٹی کمشنروں کے آرڈر پھاڑے، نیم ناز زبانی جمع خرچ گفتگو کا قتل عادی نہیں۔ میں سمجھتا ہوں مجھے حق ہے اور بنیادی حق ہے کہ میں پاکستان کے مختلف ضلعوں میں چل کے اپنے موقف کو بیان کروں، اپنے دین کو بیان کروں، اپنے عقیدے کو بیان کروں۔ میں کسی بھی ڈپٹی کمشنر یا کسی گورنر کی ایسی آرڈر کا پابند نہیں ہوں، نہ ہونا چاہتا ہوں جو مجھے دین بیان کرنے سے باز رکھتا ہوں، اور اس کا مجھے بنیادی حق ہے، مجھے آئین حق دیتا ہے۔ جنیدو ضیاء اعلان کرتے ہیں کہ بنیادی حقوق بحال ہیں، تو کیا بنیادی حقوق میں یہ بات نہیں آتی کہ میں جھنگ سے چل کر اٹک میں تقریر کر سکوں؟ کیا خیال ہے آپ کا، یہ بنیادی حقوق میں نہیں ہے؟ بنیادی حقوق ایک شہری کی حیثیت سے میں ملک کے ہر گوشے میں جا سکتا ہوں یا نہیں جا سکتا، وہاں تقریر کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا؟ توجہ کیجیے، اگر وزیر اعظم اپنے ماں سوا یا وزیر اعلی اپنے ماں سوا جلسہ عام میں دیگر سیاستدانوں کو گمراہ اور منافق کا لفظ کہہ سکتے ہیں، توجہ کیجیے، بڑی ضروری بات کہنا چاہتا ہوں، اگر کانفرنسوں میں، جلسوں میں، مینار پاکستان پر وزیر اعظم اور وزیر اعلی اپنے ماں سوا دوسرے سیاستدانوں کو گمراہ اور منافق کہہ سکتے ہیں اور ان کے ان الفاظ سے ملک میں کوئی بھونچال نہیں آتا، ان کے ان الفاظ سے اگر کسی کے جذبات مجروح نہیں ہوئے، ان کے ان الفاظ سے کوئی فساد اور فتنہ پیدا نہیں ہوتا، تو اگر میں ابو بکر کے دشمن کو منافق اور کافر کہہ دوں تو بھونچال کیوں آئے گا؟ تم میرے دلائل پہ نظر رکھو، میرے دلائل کو توڑنے کی کوشش کرو، اگر تم سے ٹوٹ سکتے لیکن حقائق پہ پردہ نہ ڈالو۔ کتنی سیاسی پارٹی ہیں ملک میں اور ان کے کتنے بڑے بڑے لیڈر ہیں، ان کے ساتھ ہزاروں سینکڑوں لوگوں کی وابستگی ہے، ان کے ساتھ عقیدت ہے، اس کے باوجود وزیر اعظم اعلانیہ اخبارات میں کہتے ہیں کہ یہ سیاستدان منافق اور گمراہ ہیں، اگر انہیں یہ حق ہے کہ وہ اپنے سیاسی مخالف کو منافق اور گمراہ کے لفظ سے تعبیر کر لیں اور ملک کے آئین کے خلاف نہ ہو بلکہ یہ کہہ دیا جائے کہ بنیادی حقوق بحال ہیں، تو مجھے بھی حق ہے کہ جو پیغمبر کے رفیق سفر پر ایمان نہیں رکھتا، جو شخص ابو بکر کی صحابیت کا قائل نہیں ہے، وہ چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا، گورنر ہو چاہے وزیر، چاہے کانسلر ہو چاہے چیئرمین، چاہے ایم پی اے کوئی ہو، جو ابو بکر کی صحابیت کا قائل نہیں ہے اسی طرح کافر ہے جس طرح غلام احمد قادیانی کافر ہے۔ کیوں؟ میری تقریر ریکارڈ ہو رہی ہے. سیا چیم جبھی نہ ہوں چیخیں نہیں, وہ مجھے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں چیلنج کرے. چیلنج کے الفاظ یہ ہوں کہ یہ مولوی ہمیں کافر کہتا ہے, ہم مسلمان ہیں. اگر میں نے شیعوں کو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی عدالت نے واضح دلائل سے کافر ثابت نہ کیا یا نہ کر سکا, اس رب کی قسم جس نے محمد کے سر پہ ختم نبوت کا تاج رکھا, میں لکھ کے دوں گا عدالت کو کہ مجھے گولی مار دی جائے, میں اس ملک میں رہنے کے قابل نہیں ہوں. اگر شیعہ نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے, بوتر کا دودھ نہیں پیا, اسے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں آنا چاہیے. تم صحیح راستہ کیوں نہیں اختیار کرتے ہو کہ تمہارا فیصلہ بھی قادیانیوں کی طرح پارلیمنٹ میں کر دیا جائے؟ تم جگہ جگہ شکایات کیوں کرتے ہو, درخواست بازیاں کر کے ہمارا راستہ روکنے کی کوشش کیوں کرتے ہو؟ تم سبائی کے ساتھ عدالت یا پارلیمنٹ میں آؤ اور اسی پہ بحث کر لیتے ہیں قادیانی مسئلہ کی طرح کہ تم مسلمانوں کا فرقہ ہو یا کافر ہو. یہ کوئی مشکل بات ہے؟ اس میں چڑنے کی کیا بات ہے؟ اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ اس میں چیما جبی ہونے کی کیا بات ہے؟ ایک موقف ہے. میری بات آپ کے ذہن میں آئی ہے نہیں ہے؟ یہ بات جائز کر رہا ہوں یا غلط؟ آنا چاہیے انہیں عدالت میں, یہ نہیں آنا چاہیے؟ آئیں آئیں, اپنا اسلام ثابت کر دیں. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم مومن ہیں اور انہیں اپنے کرتوت پہ یقین ہے کہ ان کے کرتوت ان کو غیر مسلم ثابت نہیں کروائیں گے, تو وہ عدالت میں آ جائیں, ہائی کورٹ میں آ جائیں, سپریم کورٹ میں آ جائیں, پارلیمنٹ میں آ جائیں. ان کے کئی ایک ممبر پارلیمنٹ میں کھڑی وہ درخواست دے دیں کہ ہمارا کیس اسمبلی میں سنا جائے کہ ہم کافر ہیں یا مسلمان. دے دینی چاہیے درخواست یا نہیں دینی چاہیے؟ شاید آپ کے ذہن میں یہ سوال ہو کہ وہ نہیں آتے تو تم چلے جاؤ. یہ سمجھتا ہوں نا میں کہ وہ نہیں آتے تو تم چلے جاؤ. اس کا جواب عرض کرتا ہوں. ہمارے ایک عالم نے, سفیر ختم نبوت علامہ منظور چریوٹی نے ایک سوال دیا اسمبلی میں کہ یہ بتلایا جائے کہ ملک میں قادیانی کتنی ہیں, شیعہ کتنی ہیں, سنی کتنی ہیں. تو پوری شیعہ مشینری ایران تک حرکت میں آ گئی کہ اس سوال کا جواب نہ دیا جائے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اس سوال کا جواب نہ دیا جائے. دلیل کیا آئی؟ دلیل یہ آئی کہ اس سے فرقہ واریت جنم لے رہی ہے, لہذا بات چھپی رہے کہ کتنی ہیں شیعہ کتنی نہیں ہیں, یہ بات چھپی رہے. میں کہتا ہوں کہ آج اگر ہم آئیں گے عدالت میں تو پھر یہی بحث چھڑ جائے گی, اس سے فرقہ واریت جنم لے رہی ہے. ہمارا چونکہ مطالبہ ہے کہ تم عدالت میں آؤ, لہذا جب تم آؤ گے ہماری طرف سے تو اعتراض کوئی نہیں ہوگا, بات متفقہ ہوگی. حکومت نے جرات نہیں یہ کہ اس درخواست کو رد کر سکے, لہذا آؤ. اگر تم نے اپنی ماں کا دودھ پیے, بوتر کا دودھ نہیں پیا, تمہیں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں آنا چاہیے. اور یہ میں کہہ دینا چاہتا ہوں,
حق و صداقت کی آواز, حق و صداقت کی آواز, حق و صداقت کی آواز, حق و صداقت کی آواز.
اور یہ میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ شیعہ زہر کا پیالہ پی سکتا ہے, عدالت میں نہیں آ سکتا. یہ میری پیشین گوئی, میں نے پورے ملک میں ان کی غیرت کو للکارا ہے کہ تم ناراض نہ ہو, چیخو نہیں, چلاؤ نہیں, تم راستہ یہ استعمال کرو تاکہ یہ جھگڑا ہمیشہ کے لیے مٹ جائے. اگر تم مسلم فرقے کی حیثیت سے اپنے آپ کو عدالت میں دلائل سے ثابت کر لو گے, خالق اکبر کی قسم, ہم سال آج سے 57 سال پہلے, کتنا طویل عرصہ ہے, نصف صدی سے اوپر گزر گیا, 1930 میں امام اہل سنت رئیس المناظرین دیوبند کے ہونہار چشم و چراغ علامہ عبد الشکور لکھنوی نے میرے ضلع جھنگ میں اعلان کیا تھا، جو اعلان ان نجم جو خود حضرت کا اپنا ماہنامہ رسالہ ہے اس نے 1930 میں چھپا، جس میں عبد الشکور لکھنوی جلسہ عام میں مسجد میں منبر پہ بیٹھ کے جھنگ میں اعلان کرتا ہے، جو شیعت کا در شمار ہوتا ہے، کہ اگر دنیا کا کوئی شیعہ اپنا ایمان اس قرآن پر اور ختم نبوت پہ ثابت کر دے تو مالک عرش کی قسم عبد الشکور شیعہ ہو جائے گا۔ 1930 سے لے کر آج 87 آ گیا، 57 سال گزر گئے، عبد الشکور لکھنوی کے اس چیلنج کو دنیا شیعت نہ قبول کر سکی نہ ٹھکرا سکی۔ آج 57 برس کے بعد عبد الشکور کا روحانی بیٹا، اس کا کارکن پھر اعلان کرتا ہے کہ دنیا کا کوئی شیعہ اگر اپنا ایمان اس قرآن پر اور ختم نبوت پہ ثابت کر دے تو مالک عرش کی قسم حق نواز شیعہ ہو جائے گا۔ لیکن یہ ساتھ کیا دینا چاہتا ہوں، سیت کو، حکومت کو، سنی عوام کو یہ نوٹ رکھنا چاہیے کہ ہم شیعہ تخریب کاری کو روکنے کے لیے انجمن سپاہ صحابہ کے عنوان سے میدان میں اتر چکے ہیں۔ سپاہ صحابہ آل و سنت کی منظم نوجوان تنظیم ہے جو تحریک کا پروگرام لے کر میدان میں آئی ہے۔ نوجوان تنظیم کی بنیاد ڈالنی سپاہ صحابہ کے نام تھی، سنی نوجوان کو منظم کرنے کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی؟ میرے سنی بھائیوں، 1947 سے لے کر آج تک اہل سنت کی اکثریت کے باوجود سنیوں کا کوئی ایک مطالبہ بھی پاکستان کی زمین میں تسلیم نہیں کیا گیا۔ سنی بنیاد پر پہلے دن اہل سنت کا مطالبہ ہے، بات میری سمجھ تو آ رہی ہے، کہ پاکستان سنی واضح اکثریت ہے، اسے سنی سٹیٹ قرار دیا جائے۔ قرار دیا گیا نہیں۔ اہل سنت کا مطالبہ ہے خلفائے راشدین کے ایام سرکاری سطح پہ منائے جائیں، جیسے اور کئی لوگوں کے یوم سرکاری سطح پہ منائے جاتے ہیں، حتیٰ کہ شکاگو میں مرنے والے مزدوروں کا دن بھی پاکستان میں 1 مئی کو منایا جا رہا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ بدر میں شہید ہونے والوں کا کوئی دن نہیں، اوہد میں شہید ہونے والوں کا کوئی دن نہیں، خاتم الانبیاء کے ادنا اشارہ پر ماؤں کی چھاتیوں سے چھین کر بچے کٹوا دینے والوں کا کوئی دن نہیں؟ سنی قوم اول دن سے یہ مطالبہ کرتی چلی آ رہی ہے کہ پاکستان میں خلفائے راشدین کے ایام کو سرکاری سطح پہ منایا جائے، لیکن آج تک وہ دن نہیں منایا گیا، بات تسلیم نہیں کی گئی۔ آل سنت اول روز سے مطالبہ کرتے چلے آ رہے ہیں کہ ماتمی خنجر بردار جلوس ہر سال محرم میں قتل و غارت کا ذریعہ و سبب بنتے ہیں، شہروں کا امن، قصبات کا امن، اضلاع اور ملک کا امن برباد و تہبالہ ہوتا ہے، لہذا ان ماتمی جلوسوں پر ہمیشہ کے لیے بین لگا دیا جائے۔ ان کی شیعہ مذہب میں بھی کوئی مذہبی حیثیت نہیں ہے، یہ محض ایک تقریبی اور پولیٹیکل سیاسی ساتھی پروگرام ہے، اس کی کوئی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن آج تک آل سنت کے جیس معقول اور پرامن مطالبے پہ حکومت نے کوئی کان نہیں دھرے ہیں۔ آل سنت نے مطالبہ کیا کہ شیعہ کے رساب تعلیم کو الگ کر کے کالجز، یونیورسٹیز اور سکولوں میں تخریب کاری کو جنم نہ دیا جائے، ورنہ پھر اور فرقے بھی مثلا عیسائی ہیں یا قادیانی ہیں یا اور لوگ ہیں، وہ بھی سوال شروع کر دیں گے کہ ہمارا نصاب تعلیم بھی الگ کیا جائے۔ لہذا یہ بنیاد نہ ڈالی جائے، لیکن اہل سنت کی کثیر تعداد کے باوجود یہ مطالبہ نہیں مانا گیا اور شیعہ کی اقلیت کو اتنی اہمیت دی گئی کہ انہوں نے نصاب تعلیم کو الگ کروایا، انہوں نے ماتمی جلوسوں کے لائسنس نئے سے نئے لیے، انہوں نے مطالبہ کیا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، ان کی بات مان لی گئی، انہوں نے مطالبہ کیا ہم عشر نہیں دیں گے، ان کی بات مان لی گئی، انہوں نے مطالبہ کیا کہ 9 اور 10 محرم کو سرکاری سطح پہ منایا جائے، ان کی بات مان لی گئی، ان کے نصاب تعلیم بھی الگ، زکوٰۃ سے بھی مستثنا، عشر سے بھی مستثنا، اور 9 اور 10 محرم کی تعطیل بھی مان لی گئی ہے۔ اور ظلم یہ ہے، آج آپ کے ملک کے 3 گورنر شیعہ ہیں، ہوم سکتی پنجاب کا شیعہ ہے، آج آپ کے ہر ضلع میں کسی نہ کسی ضلع کا یا ڈپٹی کمشنر شیعہ ہے یا ایس پی شیعہ ہے، اور انہیں خاص تکنیک کے تحت، ایک سازش کے تحت، ایک چلاکی کے ساتھ اور ایک چاپروسی کے طرز کے ساتھ بڑی منافقانہ چال چل کے مختلف ایم ایل ایز بنوا لیے، مختلف اضلاع میں ضلع کونسلوں کے چیئرمین بن گئے، بلدیہ کے چیئرمین بن گئے، ایک خاص طریقہ کار کے تحت ان نے خمینی کے اشارے پر ملک کی کلیدی اسامیوں پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں نے شیعوں کا ایک خط پکڑا ہے پچھلے ہفتے، جس میں انہوں نے ملازمین کی ایک ٹیم بنائی، ہر ضلع کے اعلی عہدیدار اور ملازم اپنی اس ٹیم میں بھرتی کرنے شروع کی ہیں، اور ان کی ڈیوٹی یہ لگائی ہے، میں یہ خط پیش کر سکتا ہوں بشرطے کہ حکومت کا کوئی ذمہ دار فرد جانبداری کے ساتھ اس مسئلے پہ غور کرے۔ اس میں لکھا ہوا یہ ہے کہ جہاں جہاں شیعہ ایسے نوجوان بے روزگار پھر رہے ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، تم اپنے ضلع میں ان کی ملازمت کی کوشش کرو، تمہارے پاس اگر کوئی آسامی کوئی ویکنسی خالی نہیں ہے تو تم اسے ہمارے پاس بھیج دو، ہم اپنے ضلع میں کوشش کریں گے۔ ایک مرکز بنا لیجئے، ہر ضلع میں چٹھی لکھیے، سرکاری ملازموں کو لکھیے، ہم نے وہ کسی طرح پکڑ لی، تکنیک یہ ہے، پروگرام یہ ہے کہ ہم سرکاری عہدوں پہ آئیں، اور اس چٹھی میں کھل کے لکھا ہے کہ ہم پاکستان میں خمینی کا انقلاب چاہتے ہیں اور سرکاری مشینری سے گھس کر انقلاب چاہتے ہیں۔ سنیو، تم غفلت کی چادر تانگ کے سوئے ہوئے ہو، تم اس تاریخ کا جائزہ نہیں لے رہے، تم اس حد تک غفلت کا شکار ہو کہ میں اس غفلت کو بیان نہیں کر سکتا۔ اور شیعہ ایران سے سرمایہ لے کر پاکستان میں ایرانی انقلاب کے لیے راستے ہموار کر رہی ہے، تقریب کاری کے لیے بم لا رہی ہے، جہاں فتنہ و فساد پیدا کرنے کے لیے ہر سال محرم میں تقریب کاری کی جاتی ہے۔ ان حالات میں اعلی سنت کے لیے ایک منظم جماعت کی ضرورت تھی، جو سپاہ صحابہ کے نام سے ہم نے آج سے 1 سال 6 ماہ پہلے بنیاد رکھی، اسے منظم کیا۔ آج قصبات کیا، شہر کیا، اصلا کیا، ہر جگہ سپاہ صحابہ کے یونٹ قائم ہو چکی، اور سپاہ صحابہ ماز کوئی تبلیغی جماعت نہیں، کھل کے رڑے کے بات کہنا چاہتا ہوں کہ انجمن سپاہ صحابہ منظم ہو کر 2 لاکھ نوجوان کی تعداد میں سر پہ کفن باندھ کر اسلام آباد دھرنا مارنا چاہتی ہے، کے یا سنی مطالبات کو مار لیا جائے یا 200,000 سنی نوجوان کو گولیوں سے اڑا دیا جائے، اس سے کم کوئی بات ہم نہیں مانیں گے۔ سنیت بیدار ہو کر، سنیت منظم ہو کر، سنیت ایک جلغار اور نعرہ لے کر اب سڑک پہ آنا چاہتی ہے، یہ کسی طاقت سے کبھی نہیں رکے گی۔ سپاہ صحابہ یہ زیر رکھتی ہے، عقیدہ رکھتی ہے، نظریہ رکھتی ہے، فنا فلہ کی تہمی بتا کر راس مزمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ آپ ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ اونچی آواز سے آپ کے ضلع میں کنوینر کے طور پر ہمارے ساتھ واضح تعاون کا وعدہ حضرت مولانا محمد اکبر صاحب ساقی جامع مسجد لوہارا نے کیے ہے، ہم نے ان کے حوالہ رکنیت سازی کی کاپی کر دی، ساتھ ہی ان کی زبانی یہ بھی مجھے معلوم ہوا کہ آپ کے شہر کے قائد اہل سنت حضرت مولانا محمد صدیق صاحب نے بھی اپنے تعاون کا وعدہ فرمائے۔ میں آپ سے اپیل کروں گا، سنی نوجوان سے اپیل کروں گا کہ شیعہ پاکستان کو ایران میں بدلنا چاہتی ہے، پاکستان میں ایران کا خمینی تقریب کاری پہ مبنی انقلاب لانا چاہتا ہے۔ دنیا آج شاید خمینی کو معلوم نہیں کیا سے کیا سمجھ رہی ہے، حقیقت یہ ہے کہ خمینی اسی قسم کا شیعہ ہے جس قسم کا شیعہ باقر مجلسی گزرا ہے، جس بے ایمان نے اپنی بدنام زمانہ کتاب حق الیقین میں تحریر کیا کہ ابو بکر عمر ہر دو کافر بودن و ہر کے اشارہ و ہر کے توجہ، پوری بات سن لیجئے، ملا باقر مجلسی سیاہ قائد ہے، سیاہ رہنما ہے، سیاہ لیڈر ہے، حق الیقین میں لکھتا ہے جو فارسی زبان میں ایران سے چھپ کے پاکستان میں تقسیم ہو رہی ہے، اس میں لکھتا ہے ابو بکر عمر ہر دو کافر بودن و ہر کے اشارہ دوست دارد کافرہ۔ جو بے ایمان کہتے ہیں کہتے ہیں ابو بکر عمر، علی اعظم اللہ، علی اعظم اللہ، نکر کف نباشد کہتے ہیں ابو بکر عمر دونوں کافر ہیں اور جو ان سے محبت رکھے وہ بھی کافر ہیں۔ اٹک کے شیعو تم مجھ پہ ناراض تو ہوتے ہو، اگر حق الیقین نے تمہارے اس ابو نے باقر مجلسی نے ابو بکر عمر کو کافر نہ لکھا ہو، میری سزا گولی ہے، اور اگر تم اس باقر مجلسی کے نظریہ سے متفق نہیں ہو تو تم اپنے امام باڑے میں باقر مجلسی کو کافر کہو، اس پہ لعنت بھیجو اور میری طرح اسے بے ایمان کہو۔ اگر تم اس پہ لعنت نہیں بھیجتے، اسے بے ایمان نہیں کہتے، اسے کافر نہیں کہتے، اور وہ ابو بکر عمر کو اور ان کے ماننے والوں کو کل کے کافر کہہ رہا ہے، تو پھر تم اس کے چیلے ہو، تم اس کے ایجنٹ ہو، تم اس کی ذریت ہو، تم اس کے نفی ہو، تم اس کے گماشتی ہو، لہذا پھر تمہیں مجھے کافر کہنے سے کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ اٹک کے پڑھے لکھے لوگوں، وکلا گریجویٹ کونسلر حضرات، علماء، تم اتنی سی فارسی سمجھ اور پڑھ سکتے ہو، لو حق الیقین اور اس کو دیکھو۔ اگر باقر مجلسی نے ابو بکر عمر کو اور ان کے ماننے والوں کو کافر نہ لکھا، جوتا تمہارا سر پورے تو کافر کہا۔ میں شرارتی اور فسادی ہوں کہ میں ابو بکر عمر کو کافر کہنے والے کو بے ایمان کہتا ہوں، لیکن وہ شرارتی نہیں جو پیغمبر کے پہلو میں سوئے ہوئے کو کافر کہے، جو جنت میں سوئے ہوئے کو ابو بکر جنت میں نہیں ہے کیا خیال ہے آپ کا؟ عمر جنت میں ہے یا نہیں؟ اونچی آواز سے بولیے تاکہ میں سفر کروں. اٹھے کوئی نہ اٹھے کوئی نہ. جو اٹھے کالا. اب آپ کے اٹھنے کا ٹائم آیا ہے نا, اب مجھے فتوا لگا کے بٹھانا پڑے گا. جو اٹھے کون؟ اونچی آواز سے یا کالوں کا ایجنٹ. ایک قسم ہو رہی بنا لیجیے, یہ انہیں پیشاب آئی ہوئی. آج سارے سے فتوا نہ لگے, شاید کوئی مجبوری تو ہی اس پر. توجہ ہے آپ کی میری طرف؟ جو ابو بکر و عمر کو کافر تحریر کر رہا ہے, جو لوگ اس بے ایمان کو اپنا قبلہ مانتے ہیں وہ کافر ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ جی بلند آواز سے. نہیں سارے نہیں بولتے آپ, کوئی دفاع لگنی ہے تو مجھ پہ لگنی ہے. سارے مجمع کا تو نام بھی کسی کو یاد نہیں رہے گا, لیکن ظلم یہ ہے میرے بھائی, میں تو نظر آتا ہوں آپ کے ضلع کو, لیکن یہ آپ کے پڑوسی گراں, پڑوسی پڑوسی پنڈ اور بستی کامرا کی وہ تقریر اور پرچا جس میں ایک بھکر کے بے ایمان ذاکر بھی خلیفہ اول صدیق اکبر کو اعلانیہ مجمع عام میں خلیفہ ملعون کہا ہے. ایف آئی آر میرے پاس ہے, سرکاری ڈائری ہے کہ اس نے ابو بکر کو ملعون کہا, پرچہ رجسٹرڈ ہے. آج تک آپ کے ضلع کی پولیس کو وہ مجرم نہیں ملا. میرا راستہ روکتے ہو, اس ابو کو کیوں نہیں گرفتار کرتے ہو جس نے ابو بکر کو ملعون کہا ہے؟ مجھے وجہ نہیں سمجھ آتی کہ یہ یک طرفہ اور سوتیلی ماں کا سلوک سنی اکثریت سے کیوں. اور اس کی وجہ ایک سمجھ البتہ مجھے آئی کہ سنیت اپنی قوت کو جمع نہیں کر رہی. اگر آپ آج جمع کر لیں اپنی قوت کو تو کوئی راستہ آپ کا روک سکتا ہے؟ پھر آپ میرا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ اگر آپ کے ضلع کی انتظامیہ مجھے پریشان کرنا چاہے آپ ساتھ دیں گے؟ مسجد میں بیٹھے ہیں ویسے آپ کھڑا نہ کریں دیانتداری سے, دیں گے آپ ساتھ؟ جو ساتھ دیں گے آپ کھڑا کریں, کلمہ پڑھ کے کھڑا کریں. رات بھی میں نے یہ بات کہی, رات بھی میں نے یہ بات کہی کہ شیعہ نے اپنے ٹٹو اپنے گدھے اور دلدلے گھوڑے کی اہمیت منگائی ہے, اسی گلی سے گزرے گا چاہے آدمی قتل ہو جائیں, اور تم اپنے مولوی مذہبی رہنما کی اہمیت کیوں نہیں منواتی ہو کہ کوئی داخلہ بندی نہیں ہوگی, ہر حال میں وہ تقریر کرنے چلی آئے گا, تمہارا امن رہے چاہے نہ رہے. تم یہ اہمیت منگاؤ. جیوے 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 کافر 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 کافر. اور یہ میں آپ کو کہہ دینا چاہتا ہوں, کتی کھونٹے پہ نچتی ہے, کتی کھونٹے پہ ناچتی ہے. اللہ سے بڑی کوئی طاقت نہیں, اس کی مدد میں سمجھتا ہوں ایک موحد کے سامنے حال ہوتی ہے. اور عالم اسباب میں, عالم اسباب میں میں تمہیں بتلا دینا چاہتا ہوں کہ میرے پاؤں کمزور نہیں, میں کسی قوت کے بل بوتے کھل کے بول رہا ہوں. میرے پاؤں ریت پہ نہیں ہیں. میں نے بہت کم عرصہ میں الحمدللہ سنیت کو اتنا بیدار کر دیا ہے کہ اب اگر ہمارا راستہ کوئی روکے گا پورا پنجاب آپ کی نظر ہوگا. ہم کوئی حیا نہیں کریں گے اس سلسلے میں, ہمارے مذہبی بنیادی حقوق بحال رہنے چاہیے, رہنے چاہیے یا نہیں؟ ایک فرقہ ابو بکر عمر کو علیہ باللہ کافر تحریر کر رہا ہو اور ہم اس کے مقابلہ میں خاموش رہیں. چلتے ہوئے ایک بات اور کہتا جاؤں. جی بس کریں,
ڈیڑھ بجے تک
نہ, یہ کوئی ساتھی فرما رہے ہیں جانے کا ٹائم
نہیں ہے, کہہ رہے ہیں سونے کا ٹائم ختم ہو گیا.
میں اچھا یہ بتلائیں کہ آپ کو اب تک میری بات سمجھ آئی؟ جی سنیت کو منظم ہونا چاہیے یا نہیں؟ ہونا چاہیے، ضرورت ہے. یہ بات بھی آپ کو سمجھ آئی کہ سنی حقوق آج تک غصب ہیں؟ سمجھ آئی. اس پہ بھی آپ نے غور کیا کہ سنی مطالبات مانے کیوں نہیں گئے؟ جی یہ جو اٹھ رہے ہیں آپ نے وعدہ کیا تھا ہم بٹھائیں گے، یا میں تقریر ختم کرتا ہوں یا آپ اٹھنے نہ دیں. نہ اٹھنے دیں، مت اٹھنے دیں، یا دعا کر لیتے ہیں. آپ بٹھاؤ نا بھائی، بٹھاؤ بٹھاؤ. ہاں دو گے نہ نہ بابے میں جان لو، بزرگ آدمی ہو. خیر بزرگ کا احترام چاہیے. نہ یہ بات آپ کو سمجھ آئی ہے کہ سنی حقوق آج تک غصب ہیں؟ سمجھ آئی ہے کیوں غصب ہیں؟ یہ بھی سمجھ آئی جی؟ اسی بات سے اس لیے غصب ہیں کہ آپ نے اپنی قوت کو منظم نہیں کیا. شیعہ ایک بات کہتا ہے، مطالبہ کرتا ہے، دھرنا مارنے کا عادی ہے، گورنمنٹ گھٹنے ٹیکنے کی عادی ہے، ہجڑا حکومت. ہاں ہاں، ڈر کس بات کا ہے بھائی؟ ڈر تو اللہ کا ہے، وہ فوراً گھٹنے ٹیک دیتی ہے کہ ہو یہ آ گئے اپنی اب سے. اور اگر سنی اکثریت یلغار کرتی ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ حکمران اس کے آگے کچھ نہ تھے. ان لینوں پہ ہم نے سوچا کہ ہمیں اب اپنی قوت کا مظاہرہ کرنا ہے سنی حقوق منوانے کے لیے، اور وہ قوت کا مظاہرہ ہم 200,000 سربکف سنی نوجوان کے ذریعے اسلام آباد میں کریں گے. ٹھیک ہے، کب کریں گے؟ بہت جلد. کیا خیال ہے آپ کا؟ بہت جلد. سنیت کو منظم کر کے بہت جلد. اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ حکومت ہمارے سامنے کچھ بھی نہ دیکھے کہ ہم تمہارے مطالبات مانتے ہیں، وجہ کوئی نہیں. حیرت کی بات تو یہ ہے کہ سنیوں پر اتنا بڑا ظلم، کویتہ میں سنی بچیوں کے پستان کاٹے گئے، سیریا نے کاٹے، ایران سے آنے والے تقریب کاروں نے کاٹے، اور انہیں حدود آدینت کے تحت سزائیں دی گئی. ایک اقلیت نے دی گئی سزائیں، لیکن وہ سزائیں معاف ہوئی؟ عدالت نے معاف نہیں کی، گورنمنٹ نے، مرکز نے معاف کی. 302 کے مقدمے تھے، عدالت سے سزا ہوئی. زنا آرڈیننس کا کیس تھا، عدالت سے سزائیں ہوئی. شیعہ تقریب کار عدالتوں سے سزا پانے کے بعد جیل میں سزائیں کاٹ رہے تھے کہ اقلیت نے اعلان کر دیا ہم کوئٹہ لانگ مارچ کریں گے. گورنمنٹ جھک گئی، اور جھکی کیوں؟ بلوچستان کا گورنر جنرل موسیٰ خود رافضی شیعہ ہے، اس کا بیٹا کوئٹہ کی المیہ میں ملوث تھا. اس کی بنیاد پر، اس کی ڈائری، اس کی رپورٹ پر قاتل اور حدود آرڈیننس کے مجرم چھوڑے گئے. میری سنی بچیوں کے پستان کاٹنے والے، سنی بچیوں سے زنا کرنے والے آج دندناتے پھر رہے ہیں، اور سنیت لمبی چادر تان کے سوئی ہوئی تھی. اس غفلت کو دور کرنے کے لیے، سنیت کو بیدار کرنے کے لیے، امن سپاہ صحابہ کے نام سے کالجز، یونیورسٹیز عام ماحول میں محنت شروع کی ہے. آج نوجوان کو عقل آئی ہے، سنیت بیدار ہوئی ہے. اب ہم کوئٹہ کا بدلہ بھی لیں گے، ہم اپنے حقوق بھی منوائیں گے، ہم قاتلوں کو ظالموں کو سزائیں بھی دلوائیں گے. اب اپنے ان مطالبات میں ہم کوئی لچک نہیں رکھتے, جان دے دیں گے, جیلیں کاٹ لیں گے, گڑی پہن لیں گے, ہتھکڑی پہن لیں گے, لیکن چلی حقوق کے لیے تاب دم زیست لڑتے رہیں گے. اور اس جلغار سے, اس چورت سے, اس للکار سے, اس پروگرام سے دنیا کی کوئی طاقت, کوئی سطرت, کوئی جرت, کوئی سرمایہ ہمارے قدم اب نہیں روک سکتا. رکنے چاہیے یہ قدم؟
نہیں.
ہم حق و جانب ہیں یا نہیں؟ ہمارے حقوق برباد کیے گئے یا نہیں؟ ہمارے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا گیا یا نہیں ڈالا گیا؟ ڈالا گیا. پھر ہمیں اٹھنا نہیں چاہیے؟ کامرہ میں آپ کے پڑوس میں ابو بکر کو ملعون کہا جائے, پرچہ درج ہو, ملزم گرفتار نہ ہو, یارو قیامت نہیں. میں نظر آتا ہوں, وہ نظر نہیں آتے, لیکن کیوں نظر آئے؟ آپ نے ووٹ تو اسی کو دیا. نہیں سمجھے مجھے آپ سے مولوی ساری توہین کیا کرتا ہے کہ اور میں تو آڈے تے درود پڑا کہ تسی دشمن صدیق نو ووٹ دے کے بیٹھے. کہاں گئی تمہاری غیرت؟ ایک دشمن اسلام, دشمن ابو بکر, دشمن قرآن تمہارے سروں پہ سرداری کرے اور اپنے کمرہ میں خمینی کا فوٹو لگا کے بیٹھے. باقی دفاتر کا اصول ہو کہ فوٹو علامہ اقبال یا مسٹر جناح کا ہوگا, لیکن تمہارے سردار جس کو تم نے ووٹ دیجیے اس کے دفتر کا اصول ہو کہ فوٹو خمینی کا ہوگا. پاکستان خمینی نے بنا
نہیں,
پھر خمینی کا فوٹو ان دفاتر میں کیوں ہے؟ خمینی کا گواشتہ آپ کے سر پہ مسلط کیوں ہے؟ خمینی کا چہرہ, خمینی کا ایجنٹ, آپ کا سربراہ, آپ کا لیڈر کیوں ہے؟ اور وہ آج آپ کا راستہ کیوں روکتا ہے؟ آئندہ سنیت منظم ہو کے اسے مسترد کرے. کریں گے آپ یا نہیں کریں گے؟ ہاتھ کھڑے, ہاتھ کھڑے. سچا وعدہ اللہ کے گھر میں
انشاءاللہ.
ٹھیک ہے, میری بات ذہن میں آئی؟ سرے راہ تھکے تو نہیں؟ شیری تک چلوں پھر پتہ نہیں زندگی ہے یا نہیں ہے, دوبارہ آنا ہے یا نہیں آنا. اور شاید میں نے پہلی بار بھی عرض کیا تھا کہ میں اس چار دیواری میں بولتا ہوں, اس چار دیواری میں بول رہا ہوں جس چہار دیواری میں ایک ایسا وجود مدفون ہے جس کی جلغار سے ایوان باطل میں لرزہ تار ہوا کرتا تھا. نہیں ہوتا تھا اونچی آواز سے؟ میں ایک ایسی چار دیواری میں بول رہا ہوں کہ جس چار دیواری میں ایک ایسا وجود دفن ہے کہ جس کی جرات و للکار نے بڑے بڑے فرعونوں کے سرے جبر خم کیے. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ ایسی چار دیواری میں کبھی کوئی لچکدار بیان دینے کی طرف توجہ دلائی جائے. تو پھر آپ بھی اس ضرورت مند انسان کے سچے وفادار بننے کی کوشش کریں گے یا نہیں کریں گے؟
کریں گے
جی. ہر باطل کے مقابلہ میں آپ کو سجدہ سکندری بننا چاہیے. ٹھیک ہے جی. ایک بات کہوں, شیعت, منافقت, دجل اور فریب کا مجموعہ, یہ الفاظ محض میرے مذہبی تعصب پہ مبنی نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے. آپ نے دیکھا پاکستان میں شیعوں نے اذان کے ساتھ جیسے علی بن ولی اللہ خلیفہ بلا فصل کہنا شروع کر رکھا تھا, اسی طرح ساتھ شروع کیا مرگ بر امریکہ. کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ ہمارے ہاں تو عام تھا, معلوم نہیں آپ کے یہاں ہے یا نہیں. مرگ بر امریکہ, اور دیواروں پہ لکھنا شروع کیا یوم القدس، کیا یا نہیں کیا؟ واویلا بھی کیا یا نہیں؟ اخبارات میں بیان دیے یا نہیں دیے؟ لیکن 6-7 سال کے عرصے کے بعد بین اللہ کے خمینی امریکہ سے اسلحہ لیتے ہیں، نہیں کیا؟ اس اسلحے پہ پردہ ڈالنے کے لیے امریکہ کو مرد آباد کہا جا رہا تھا بطور منافقت کے، تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ یہ امریکہ کے ایجنٹ ہیں، جو طبقہ اتنا بڑا منافق ہے اور اتنی سازش کے ساتھ پوری دنیا میں ایک آواز پھیلاتا ہے کہ مرگ بر امریکہ، مرگ بر امریکہ، اور 6 سال تک وہ اپنی اس منافقت کے پروگرام پہ پردہ ڈالے رکھتا ہے، اور 6 سال کے بعد رات پاس ہوتا ہے کہ یہ تو امریکہ کا ایجنٹ ہے۔ آپ اس پہ کسی بھی صورت میں کبھی اعتماد کر سکتی؟ اونچی آواز سے، شیعت منافقت اور دجل و فریب کا نام ہے، مجموعہ ہے۔ چنانچہ اس سے واضح بات کہنا چاہتا ہوں، گلی گلی، چاہ چاہ، بستی بستی، بس پہ چڑھتے اترتے، یا علی، جان یا علی، پیر مولا علی، آپ کے یہاں بھی ہوتا ہے نا سلام بے بھی پیر مولا علی، جان یا علی، یا علی تیرے چانے والوں کی خیر، آپ کے یہاں پتہ نہیں یہ نعرے ہیں یا نہیں، ہمارے یہاں تو بہت ہیں، یا علی تیرے چانے والوں کی۔ اب فرقہ بڑا عجیب ہے، کوئی بات اس کی آپ سے نہیں ملتی، حتیٰ کہ اس کا سورج آپ کے بعد غروب ہوتا ہے اور آپ سے پہلے طلوع کرتا ہے، اتنی واضح بات ہے۔ واضح نہیں، سورج کا غروب ہونا یا طلوع کرنا بھی کوئی چھپی بات ہے، لیکن اس میں بھی شیعہ نے آپ سے اختلاف کیا ہے۔ آج کا رمضان کا مہینہ ہے، ان کے سحری کا ٹائم آپ سے پہلے ختم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جی، تو گویا ان کے ہاں صبح سابق آپ سے پہلی ہوئی، تو گویا ان کا سورج پہلے چڑھا یا نہیں چڑھا؟ آپ روزہ افطار کر لیتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، سنت پڑھ لیتے ہیں، بعد میں آپ نے نفل شروع کر رکھے ہوتے ہیں کہ شروع ہوتی ہے شیعہ کی اذان۔ پھر انہوں نے انکار کیا کہ ہم نہیں مانتے۔ کافر شام کو گھر آئے، رات سونے کے لیے انہوں نے کپڑے اتارنا چاہے، کپڑے نہیں اترتے تھے، کپڑوں سے آواز آتی تھی کہ تم علی کو ولی اللہ مانو تب ہم اترتے ہیں۔ کافروں نے ولی اللہ مانا، کپڑے اتر گئے، پھر کافر کھانا کھانے لگے، لقمہ منہ میں ڈالا، جو ڈل گیا وہ اندر نہیں جاتا، منہ کے اندر پتھر بن گئے، کہتا علی کو ولی اللہ مان تب اندر جاتا ہوں ورنہ نہیں جاتا، اور جو لقمے ابھی منہ تک نہیں آئے تھے ان سے آواز آنے لگی، ہم اندر آئیں گے ہی نہیں جب تک علی کو ولی اللہ نہ مانو۔ کافروں نے پھر ولی اللہ مانا تو تب لقمے اندر گئے۔ آگے سن جو بات میں کہنا چاہتا ہوں شیعہ کے دجل کو واشگاف کرنے کے لیے۔ آگے یہ بے ایمان آثار حیدری میں لکھتے کہ پھر یہی کافر لیٹرین میں گئے۔ توجہ کر، سنی بیدار ہو، او سیو مجھے گالیاں نہ دو، اپنے بڑوں کی قبروں پہ لعنت کرو اور جوتے مارو، جنہوں نے یہ کفر لکھا میں نے تو تمہارے ددب کو تشتظام کیا ہے۔ آگے آثار حیدری میں سیاح لکھتا ہے کہ کافر لیٹرین گئے، جب پیشاب کرنے لگے اعلی تناسل سے آواز آئی کہ علی کو ولی اللہ مان، ہائے ہائے، کیا علی کا مبارک نام اعلی تناسل سے نکلنا تھا؟ اگر سیاح کی کتاب میں یہ لفظ نہ ہو مجھے آپ اپنے شہر میں گولی مار دے، اور اگر یہ ہے تو سیاح علی کا بہترین دشمن ہے، گستاخ ہے، جیسے ابو بکر کا دشمن ہے ایسی علی کا دشمن ہے، لہذا اس کو کافر ماننا، دجال ماننا، جالمی ماننا ایمان کا حصہ ہے۔ سنی اٹھ، سر پر کف ہو اور سیاح کے کفر کا اعلان بستی بستی کر جا کر جا کر دے۔ کافر خود پلید ہے، پلید ہے یا نہیں ہے؟ اونچی آواز سے لیٹرین گندی جگہ ہے یا نہیں ہے؟ اعلیٰ تناسل سے پیشاب نکلتا ہے وہ گندی جگہ ہے یا نہیں ہے؟ تو شیعوں نے لکھا ہے کہ علی کا نام اعلیٰ تناسل سے اللہ نے نکلوایا، علی اعظم اللہ، علی اعظم اللہ، نگر کفر کفر نواشد آئے، سنیت کہاں ہو گئی، شیعہ علی کا نام استعمال کر کے پیغمبر کے باقی صحابہ پہ تبرہ کرتے ہیں، شیعہ علی کا نام استعمال کر کے قرآن کا انکار کرتے ہیں، شیعہ علی کا نام استعمال کر کے معاشرے میں دخل کرتے، شیعت کے مذہبی نظریات کو چراہوں پہ اڑا، چوکوں پہ اڑا، ممبروں پہ اڑا، اپنی سنی قوم کو بیدار کر کہ شیعت اینٹی اسلام ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دیں گے آپ ساتھ اونچی آواز سے، تعاون کریں گے۔ جو شیعہ کہتے ہیں کہ علی کا نام علی اعظم باللہ اعلی تناسل سے نکلا، مسلمان ہیں یا کافر؟ اونچی آواز سے،
بلند آواز سے،
پھر ہر سنی مسلمان گرج کے نعرہ بلند کرے، کافر کافر شیعہ کا، گرج کے گرج کے گرج کے، میرے بھائیو، شیعہ تخریب کاری کو روکنے کے لیے سپاہ صحابہ کے نام سے نوجوان تنظیم میدان میں آئی ہے۔ سپاہ صحابہ کس کا نام ہے؟ سپاہ صحابہ جرت کا نام ہے، سپاہ صحابہ جلخار کا نام ہے، سپاہ صحابہ ولکار کا نام ہے، سپاہ صحابہ شجاعت کا نام ہے، سپاہ صحابہ نظم و ضبط کا نام ہے، سپاہ صحابہ سنی حقوق کا نام ہے، سپاہ صحابہ حب صحابہ کا نام ہے، سپاہ صحابہ جرت سے، للکار سے، بہادری سے، شجاعت سے، نظم و ضبط سے سر بکف ہو کر سنی حقوق اور صحابہ کی عزت علی کے ناموس کا تعفل پاکستان میں کرنا چاہتی ہے، اور یہ ذہن لے کر میدان میں اترنا چاہتی ہے جس جج سے کوئی مقتل میں گیا۔ جس جج سے کوئی، جس جج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان